حدیث شریف چل رہی تھی جس میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایمان کا نور جو انسان کے دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے ودیعت رکھا گیا تھا، اسی ایمان کے نور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے مؤکد بنایا گیا، مؤبد بنایا گیا، گویا کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے دل میں ایمان اور ہدایت کا نور عطا فرمایا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کی، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی، اس کی برکت سے وہ ایمان کا نور دل میں مضبوط بھی ہو گیا، دائمی بھی ہو گیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، وحدثنا عن رفعها، اور ہم کو بیان فرمایا امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں کہ یہ امانت کس طریقے سے اٹھ جائے گی، دلوں سے کس طریقے سے ایمان نکل جائے گا۔ قال، تو اس پر ارشاد فرمایا، ینام الرجل النومتا، یہاں نیند کے دو مطلب ہیں، ایک ہے نوم سے نوم حقیقی کہ حقیقت میں آدمی سو جاوے، اور دوسرا مطلب ہے اللہ کی آیتوں میں دھیان دینے سے غافل ہو جاوے۔ اللہ کی آیتوں میں غور اور تدبر کرنے سے غفلت میں پڑ جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر توجہ دینے سے غافل ہو جاوے، یہ دونوں معنی یہاں نیند کے ہیں، اور ہمارے عرف میں بھی اس طرح دونوں معنی بولے جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں بات جب ہو رہی تھی تو سو رہا تھا، حالانکہ وہ سو نہیں رہا تھا، غفلت میں تھا، اس غفلت کو تعبیر کیا گیا سونے سے، اور حقیقت نیند بھی مراد ہے حدیث شریف میں۔ اگر حقیقت نیند مراد لیا جائے تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح راتیں بدلے گی، اس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر سے ایمان اور امانت کا نور نکلتا جائے گا، اور رات بدلنے سے اوقات گزرتے ہیں، ایک رات گزری صبح ہوئی تو نیا دن آیا، گویا جیسے جیسے وقت گزرے گا ایسے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر سے ایمان کے نور کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کہا ایک آدمی سویا، فتقبض الامانت من قلبه، امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی یعنی نکل جائے گی، یا ایمان کے ثمرات اور ایمان کے انوار نکل جانا مراد ہے۔ یعنی ایک آدمی شام کو ایمان کی جس کیفیت پر تھا، رات کو سویا اور صبح میں اٹھا، تو ایمان کی وہ کیفیت اور نورانیت جو شام کو تھی اس کے دل میں، رات گزر کر کے صبح ہوئی تو وہ ختم ہو گئی، کم ہو گئی، ایمان کے انوار، ایمان کے ثمرات وہ کم ہو گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آج شام کو عصر کے بعد، مغرب کے بعد میں نے ذکر کیا، نماز پڑھی، اوابین پڑھی، اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوا، اب رات کو سو کر صبح اٹھے تو فجر بھی غائب، گویا کل رات میں جو ایک ایمانی کیفیت تھی صبح ہوتے ہوتے وہ ایمانی کیفیت ختم ہو گئی۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لے غفلت کا، تو غفلت والے معنی کی صورت میں یوں ہوگا کہ اس وقت کے اوپر شریعت اور دین کی طرف جو ہمارا دھیان ہے، اس دھیان میں کمی آئی تو پھر ایمان کے نور اور برکت میں بھی کمی آئی، پھر دو بارہ ایسا ہوا، سے بارہ ایسا ہوا، جتنی مرتبہ شریعت کے احکام کی طرف سے غفلت ہوئی اتنی مرتبہ ایمان کے نور کے اندر کمی آئی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. فیضل اثرها مثل اثر الوقت, یہ وقت واو کے فتح اور کاف کے سکون کے ساتھ ہے جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اندر نشان بن جانا, جیسے کہ نقطہ ہوتا ہے تو کسی بھی چیز میں کسی چیز کا نشان بن جائے اس کو وقت کہا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی آپ کو مار دے وے تو مارنے کی وجہ سے نشان بن جاوے اس کو بھی وقت کہا جائے گا. کسی چیز کی کسی چیز سے ٹکر لگ گئی تو اس سے بھی ایک نشان پڑ جاتا ہے اس کو الوقت کہا جاتا ہے. اور دوسرا معنی ہے اس کا آنکھ کے اندر جو قدرتی طور پر سیاہ پتلی ہے, اس سیاہ پتلی کے اندر بعض مرتبہ سفیدی پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہماری یہاں موتیا کہتے ہیں کہ آنکھ کی سیاہی کے بیچ کے اندر سفیدی پیدا ہو گئی. اور موتی کے علاوہ بھی آپ بہت سی مرتبہ دیکھو گے بھلے چنگے تندرست بینا آدمی کو بھی کہ آنکھ کی سیاہی کے بیچ میں معمولی ان کو گول سفیدی ہو جاتی ہے, اس کو بھی عربی میں الوقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دونوں معنی ہیں وقت کے. اثر کس کو کہتے ہیں؟ مثل اثر الوقت. اثر اثر کہتے ہیں کسی چیز کا وہ نشان جو اس چیز کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. کسی چیز کا وہ نشان جو اس چیز کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے. جیسے کسی نے آپ کے کپڑے کے اوپر پیلا دھبا دیکھا, اس نے پوچھا یہ کیا چیز ہے, تو کہا وہ تری لگ گئی تھی, تیل لگ گیا تھا. تو اب یہ جو تیل کا اثر اس تیل کی علامت کے طور پر ہمارے کپڑے کے اوپر ظاہر ہوا, اس کا نام اثر رکھا جاتا ہے کہ وہ تیل کے جو قطرہ گرا تھا اس کی علامت ہو گئی, اس کا اثر ہو گیا. اور اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی صورت میں باقی رہے, اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی صورت میں باقی رہے. اب وہ جو تیل لگا ہمارے کپڑے کے اوپر تو تیل کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے کپڑے میں باقی رہے گا جب تک کہ ہم اس کو باقاعدہ زائل نہ کریں, وہاں تک اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تیل کا. اسی لیے جب ہم سونگیں گے تو تیل کی بدبو آئے گی, اس کو اثر کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا اثر ہو جائے گا وقت کے اثر کی طرح. کیا مطلب ہوا؟ کہ ایمان کا جو نور دل کے اندر ہونا چاہیے, یہ شریعت کے غفلت کی وجہ سے وہ ایمان کا نور تو ختم ہو گیا لیکن اس کا دھبا, اس کا تھوڑا سا اثر, اس کا کچھ نشان دل کے اندر باقی رہ گیا. یعنی جیسا ہونا چاہیے وہ ایمان تو نکل گیا, وہ نور ایمان تو ختم ہو گیا, وہ ایمان کی برکت تو ختم ہو گئی, ایمان کا وہ ثمرہ تو ختم ہو گیا, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ نشان, اس کا کچھ نہ کچھ دھبا دل کے اندر باقی رہ گیا. اسی لیے دیکھو جو آدمی شرابی کبابی گنہگار کیسا بھی ہوتا ہے, ایمان کا نور ایمان کی معرفت اس کے دل سے نکل جانے کے باوجود بھی اس کے سامنے کبھی آپ بات کرو تو وہ گناہ کے باوجود اللہ تعالی کی گستاخی کی بات نہیں سنے گا, وہ بولے گا بھی نہیں. کیوں؟ وہ ایمان کا ایک اثر نقطہ دھبا اس کے دل کے اندر موجود ہے, یہ اس کی علامت اور نشانی ہے. ثم ينام النوم فتقبض, پھر وہ دوسری مرتبہ سویا. دوسری مرتبہ سونے کا مطلب دونوں مطلب یہاں بھی, حقیقی نیند اور غفلت شریعت سے. یعنی آج سمجھو کہ منگل کا دن ہے, آج منگل کے دن کے اندر اس کے دل میں جو ایمان کا اثر ہے, آج کے بعد والی رات میں وہ سویا اور بدھ کی صبح میں اٹھا تو ایمان کا جو اثر گزشتہ کل تھا منگل کو, بدھ کو اس میں کمی آ گئی. پھر بدھ کے دن رات میں سویا, جمعرات کی صبح میں اٹھا, تو بدھ کے دن جو ایمان کا اثر اس کے دل میں تھا, جمعرات کو اور کمی آ گئی. گویا ہر رات گزرنے کے اوپر ایمان کا نور اور ایمان کا سمرا, ایمان کی برکت اس کے دل میں سے کم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی. اور دوسرا معنی مراد لے ہوئے تو شریعت سے جتنی غفلت بڑھے گی اتنا زیادہ ایمان کا نور ختم ہوتا جائے گا. جتنی غفلت بڑھے گی احکام سے, شریعت سے, دین سے, ذکر سے, اس قدر اس کے دل دماغ کے اندر سے ایمان کا نور نشان کم ہوتا چلا جائے گا. فتوک بزو کا مطلب یہ کہ جو کچھ باقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا, جو کچھ ایمان کا نور اور اثر باقی تھا وہ بھی ختم, بالکل ختم ہو گیا. تو جس قدر شریعت اور دین سے غفلت زیادہ طاری ہوگی, جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے, اس قدر یہ ایمان کا نور اور ایمان کی برکت بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. فیبقا اثرها مثل اثر مجلی, مجل کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کام کرتا ہے تو اس کی چمڑی سخت ہو جاتی ہے, اسی لیے جو لوگ مشقت کا کام کرتے ہیں, پتھر توڑنے کا, کھیتی باڑی کا, ان لوگوں کے ہاتھ کی چمڑی بہت سخت ہوگی. اور جو لوگ اس طرح کے مشقت کے کام نہیں کرتے ان کے ہاتھ نرم ہوں گے. شمائل میں آپ پڑھیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک بالکل نرم و نازک تھی, ایک دم ملائم نرم و نازک تھی. تو جو لوگ مشقت کے کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ کی چمڑی, بدن کی چمڑی مشقت کے کام کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے, اس کو عربی میں مجل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دوسرا معنی مجل کا ہوتا ہے آبلا پڑ جانا. آبلا, یہ آبلا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھی کوئی گرم چیز آپ کی چمڑی کے اوپر لگ جاوے, انگارا لگ گیا, یا گرم برتن کے اوپر آپ کا ہاتھ لگ گیا تیز گرم, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ چمڑی پھول جائے گی, اندر پانی بھر جائے گا, اور اگر پانی نہیں بھرے گا تو صرف نشان بن جائے گا وہاں گرم گرم لال لال, اس کو آبلا کہتے ہیں. جیسے کہ نئے جوتے پلاسٹک کے کوئی پہنے تو پیچھے والے حصے کے اندر اس کے نشان پڑتے ہیں ایڑی کے اوپر, وہ آبلا کہلاتا ہے. تو آبلا یعنی نشان پڑ گیا اس کے اوپر, سخت گرمی کی وجہ سے یا سخت چیز کی وجہ سے صرف نشان پڑ جاوے, اس کو المجل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ جس قدر غفلت بڑھی, جس قدر شریعت سے غفلت بڑھی, جس قدر جو ہے وقت گزرا, تو اب ایمان کا نور ختم ہوتا گیا, یہاں تک کہ ایمان آبلے کے نشان کی طرح رہ گیا. کہ آبلے کا نشان جس طریقے سے پڑتا ہے اس طریقے سے ایمان اس کے دل میں رہ گیا. اور آبلے کا نشان کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے, دو چار دن میں اچھا ہو جاتا ہے. تو نعوذ باللہ چند دنوں کے اندر وہ معمولی ایمان کا نشان تھا وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا. چند دنوں میں کوئی چیز ایمان کی باقی نہیں رہے گی. کجمرین, پھر ایک مثال دی اس کی حدیث شریف کے اندر, جیسے کہ جلتا ہوا انگارا جو تیرے پیر کے اوپر گرے, کسی کے پیر کے اوپر, پیر تو ایک مثال ہے, پورے بدن میں کسی جگہ کے اوپر بھی جلتا ہوا لال انگارا گرے, فنفتا, اس کی وجہ سے وہ جگہ پھول گئی, اس انگارے کی وجہ سے وہ جگہ پھول گئی, اٹھی, اونچی ہو گئی, فتراہ منتبرن, تو تم کو وہ پھولی پھولی اونچی اونچی معلوم ہوگی, ولیس فیہ شیئن, حالانکہ اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. دیکھو رسولی ایک بیماری ہوتی ہے, जिसमें एक बड़ी गांठ जैसी इंसान को पीछे यहां वहां कहीं उठ जाती है। इसी तरीके से ये जो पानी भर जाता है अंगारे की वजह से, तो वहां भी आपको चीज जगह ऊंची उठी हुई मालूम होगी। जैसे यहां अंगारा गिरा तो यहां ऊंचा उठा हुआ मालूम होगा। अब कोई देखे तो ये लगे कि ये गोश्त इनका ज्यादा हो गया, हालांकि वो गोश्त ज्यादा नहीं हुआ, अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फूला हुआ है। उसको अगर आप फोड़ेंगे, उसमें नष्टर मारेंगे, तो पतला गंदा पानी निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो फुलान की वजह से, उठान की वजह से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ गोश्त ज्यादा हो गया, हालांकि अंदर कुछ नहीं, अंदर तो खाली है बिल्कुल। इस तरीके का मामला होगा। हदीस शरीफ में इस मिसाल का मतलब ये है कि जाहिरी एतबार से इंसान बड़ा नेक, साले, दीनदार, ईमानदार मालूम होगा, लेकिन उसके दिल के अंदर दीनदारी जो है बिल्कुल खोखली और खाली होगी। जैसे कि आग की वजह से उठा हुआ हिस्सा, ऊपर से उभरा हुआ, अंदर से कुछ नहीं। आज दुनिया में हमको इसकी मिसालें बहुत देखने को मिलती है कि जाहिरी एतबार से आप देखो तो लगे कि अल्लामय वक्त है, सूफी ये जमाना है, ऐसी जाहिरी शक्ल सूरत। और उनको कहो जरा अत्तहियात सुनाइए तो अत्तहियात भी नहीं आता। दीनदारी, शरीयत का कोई मसला मालूम नहीं, अमल नहीं, दीन पर अमल नहीं, बस जाहिर में दिखने के एतबार से। इस तरह तो यहूदी लोग भी हुआ करते हैं। किसी यहूदी को आप देखो तो आप समझो किसी मदरसे के शेखुल हदीस है। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना लंबा जुब्बा, इतनी बड़ी ऊंची टोपी उनकी होती है, नया आदमी उनको पहचान भी नहीं सकता कि मोमिन है कि यहूदी है। इस तरीके से तो जाहिरी एतबार से सलाह, दीनदारी, तकवा, ईमान बड़ा नजर आएगा, लेकिन अंदर कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली हो चुका होगा। ये हदीस शरीफ की इस तशबीह का मतलब है। बाद हजरात ने मतलब यूं बयान किया कि ईमान और अमानत बिल्कुलिया खत्म हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। ईमान और अमानत बिल्कुलिया खत्म, जर्रा बराबर भी बाकी नहीं। और देखो ये ईमान और अमानत खत्म होने की दो सूरतें हैं। एक शक्ल उसकी ये है कि आहिस्ता 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 खत्म हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता जब खत्म होगी तो जितना ईमान खत्म हुआ इतनी गंदगी दिल में आई, जितनी अमानतदारी खत्म हुई इतनी खियानत दिल में आई। ये आहिस्ता आहिस्ता में होता है, जितना ईमान गया इतनी गंदगी दिल में आई। और दूसरी शक्ल क्या है कि यक लख तो खत्म हो जा रहा है। जैसे बाज मरतबा आदमी नऊज़ु बिल्लाह कुफ्रिया कलमा बोल दे, कुफ्रिया अमल कर दे, यक लख तो ईमान का नूर खत्म एक ही मरतबा के अंदर, और उसी एक ही मरतबा के अंदर उसके दिल के अंदर कुफ्र और शिर्क की तारीकियां भर जाती है, उसका दिल ऐसा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इस्लाम के नाम लेने वालों में ईमानी कमजोरी के बावजूद ईमान और अमानत किसी दर्जे के अंदर होगी। जो लोग इस्लाम के नाम लेने वाले हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, उनमें ईमान की कमजोरी है, उसके बावजूद ईमान और अमानत का नूर किसी न किसी दर्जे के अंदर उनके अंदर बाकी, जैसे कि निशान आबले का। चौथी बात, गुनाह की वजह से शरीयत के साथ ताल्लुक निहायत कमजोर हो जाएगा। ये तो जाहिर बात है कि जिंदगी से सुन्नत निकलती है तो बिदत आती है, एक सुन्नत निकलती है एक बिदत जिंदगी में आती है, जिंदगी के अंदर से इताअत निकलती है गुनाह आता है, ये तय है, लाजिम मलजूम है। तो जब इंसान गुनाह करेगा तो शरीयत के साथ ताल्लुक कमजोर होता जाएगा और दिल से आहिस्ता आहिस्ता अमानतदारी खत्म हो जाएगी। पांचवी बात, बाज मरतबा गफलत की सजा के तौर पर ईमान सल्ब कर लिया जाता है। जैसे हदीस में आता है ना, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। अब जानबूझ के नमाज उसने छोड़ी, ये उसकी गफलत की आला शक्ल है, उसकी सजा के तौर पर फकद कफर, के ईमान सलब कर लिया गया, ईमान खत्म कर लिया गया। تو بعض مرتبہ غفلت کی سزا کے اندر ایمان سلب کر لیا جاتا ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ, لوگ جو ہے آپس میں کاروبار کریں گے, لین دین کریں گے, خرید و فروخت کریں گے. وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ, لیکن ایک آدمی بھی امانت کو ادا کرنے والا نظر نہیں آئے گا. کتنا خطرناک زمانہ آ جائے گا کہ ایمان اور اعمال کا نور ایسا ختم ہو گیا, ایسا ختم ہو گیا کہ لوگ کاروبار کریں گے, لین دین کریں گے, معاملات کریں گے, لیکن ایک آدمی بھی امانت دار نظر آئے گا نہیں. آج دیکھو مسلمانوں کو آپ سنو گے جب تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, بھائی شریعت کی باتیں مت بولو, یہ تو دنیا اور کاروبار ہے. او نماز مسجد میں پڑھنے کی, یہاں بازار کے اندر تو کیسے کماوے اس کی بات کرنے کی. آج مسلمان کی زبان سے نعوذ باللہ اس طرح کے کفر تک پہنچانے والے کلمات نکلتے ہیں کہ بھائی یہ خریدنا, یہ بیچنا, یہ اجارہ, یہ سب چیزیں جائز کیا, ناجائز کیا, وہ سب باتیں مت کرو, یہاں تو کیسے پیسے ملے اس کی بات کرو. گویا کہ انہوں نے شریعت کو نماز اور عبادت جیسی چند عبادتوں میں محدود کر دیا, اور معاملات وغیرہ کے اندر عبادت اور شریعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر معاملات میں بھی دینداری اور امانت کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے حدیث میں مثال میں یتبایعون فرمایا, یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے جائے گا اور کہے گا کہ میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں, یہ نہیں کہا. تجارت کے معاملے میں کہا کہ لوگ لین دین کریں گے, لوگ کاروبار کریں گے, لوگ معاملات کریں گے, اور ایک آدمی بھی امانت دار ثابت نہیں ہوگا. کیسا خطرناک زمانہ جائے گا. اب آپ جانتے ہیں ہدایہ کی چار جلدیں ہیں. ایک جیل عبادت کے معاملے میں پہلی, دوسری جیل معاشرت کے مسائل میں, اور تیسری اور چوتھی دونوں جلدیں معاملات کے باب کے اندر. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہماری شریعت میں معاملات کی کتنی اہمیت ہے, اور فتنوں کے دور میں معاملات میں کیا ہوگا کہ ایک آدمی بھی امانت دار آپ کو تجارت میں نظر آئے گا نہیں. کیسا خطرناک زمانہ آج سب یہی ہو رہا ہے. اور یہاں ولا یکاد احد یؤدی الامانہ, اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ شرعی حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. شرعی حقوق, دیکھو آج جو ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو شرعی طریقے سے میراث کے حقوق ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں دنیا میں. بہن کو کون شرعی حصہ دیتا ہے, ماں کو کون شرعی حصہ دیتا ہے, شرعی حقوق ادا کرنے والے کتنے ملیں گے آپ کو. تو دوسرا مطلب حدیث شریف کا ہے کہ معاملات میں, معاشرت میں شرعی حقوق ادا کرنے والے نہیں ملیں گے, کوئی شرعی حق ادا کرے گا نہیں. تیسرا مطلب بیع کے جو فرائض اور واجبات ہے اس کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اب آپ جانتے ہیں کتاب البیوع کے اندر تفصیلات ہم پڑھتے ہیں, البیع ینعقد بالایجاب والقبول. اب جتنے بھی بیع کے فرائض ہے, واجبات ہے, کتنے لوگ انجام دیتے ہیں اس کو عملی زندگی کے اندر. ہم کو یہ کہا گیا کتاب البیوع میں, آپ نے مسئلہ پڑھا کہ مبی کے اندر دو مرتبہ وزن ہونا چاہیے, احتیاط اسی کے اندر ہے. کتاب البیوع میں ہم نے مسئلہ پڑھا, کتنے لوگ دو مرتبہ کیل کرتے ہیں, دو مرتبہ وزن کرتے ہیں, دو مرتبہ ناپ کرتے ہیں, کتنے لوگ خیار فسخ, خیار شرط, خیار رویت کی رعایت کرتے ہیں, کتنے لوگ اقالہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر عام طور پر مسلمان کی دکان کے بل پر بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا, تو یہ اقالے کا انکار کر رہا ہے. بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا کیا مطلب, کہ وہ اقالے کا انکار کر رہا ہے, حالانکہ کتاب البیوع میں اقالہ ہے ہماری شریعت میں. تو اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ بیع کے فرائض اور واجبات کو لوگ ادا کریں گے نہیں, لیکن یعنی شرعی طریقے سے بیوع کو انجام نہیں دیں گے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ امانت داری اور دیانت داری ختم ہو جائے گی. آج تو دنیا میں سب سے بڑا چالاک وہ ہے جو اعلیٰ ترین خیانت کرنا جانتا ہو, وہ سب سے بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے. فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا, یوں کہا جائے گا کہ فلان خاندان کے اندر فلانا آدمی امانت دار تھا. یعنی امانت دار لوگ اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ ان کا خصوصیت سے تذکرہ کریں گے. جو چیز نادر الوجود ہوتی ہے نا, لوگ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں. اب امانت دار لوگ رہے نہیں تو لوگ بات کریں گے, اچھا یہ پورے بارڈولی شہر میں فلاں صاحب وہ امانت دار تھے. ارے امانت داری تو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے. پوری بستی میں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ آدمی امانت دار تھے, تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے. کہ کیا سارے لوگ خائن ہو گئے کہ ایک آدمی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی امانت دار ہے؟ اس ایک آدمی کی یہ تعریف نہیں ہے, پوری بستی کی مذمت ہو رہی ہے. تو اس قدر لوگوں کے اندر امانت داری کم ہو جائے گی کہ پورے پورے خاندان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ایک آدمی امانت دار ہے, نعوذ باللہ. باقی سب لوگ کیا ہو گئے؟ خائن, دھوکے باز, دگے باز ہو جائے گی. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ, اور کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا, مَا عَقَلَهُ, کتنا عقل مند آدمی ہے, وَمَا أَظْرَفَهُ, کتنا ظریف کتنا خوشگوار آدمی ہے, وما اجلدہ, کتنا چست اور چالاک آدمی ہے. یعنی لوگوں کی تعریف کی جائے گی, یہ جناب اعلیٰ جناب والا بڑے عقل مند ہیں, یہ بہت اچھے اخلاق کے ہیں, یہ بڑے ہوشیار ہیں, ان کی زبان بہت پیاری ہے, یہ بہت چست اور چالاک ہے. لوگ تعریف کریں گے, کسی کی تعریف کریں گے, حالانکہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا؟ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان, حالانکہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یعنی جس کو دنیا ہوشیار کہے ہوئے, عقل مند کہے ہوئے, چالاک کہے ہوئے, دانا کہے ہوئے, اچھے اخلاق والا کہے ہوئے, بہت اچھا آدمی کہے ہوئے, اس کے دل میں ایمان اور امانت کا دانا اور ذرہ بھی نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لو دنیا میں دیندار اور امانت دار اور اچھے لوگوں کو کوئی ہوشیار کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا, سب اس کو پاگل کہتے ہیں, پاگل. اور جو جتنا چور, دھوکے باز, مکار, فریبی, واہ ان کی ذہانت, ان کی ہوشیاری کا کیا کہنا. اوپر سے نیچے تک مصداق اس کے دیکھ لو آپ, کتنے مصداق آپ کو ملیں گے. گویا حدیث شریف کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اگر دنیا میں کسی کی تعریف کرنی ہو تو دین, ایمان, امانت کی بنیاد پر تعریف کرو, دنیاوی ذہانت کی بنیاد کے اوپر کسی کی تعریف مت کرو. تعریف کرنے کا مدار ایمان اور دینداری ہے, تقویٰ ہے, ایمان کی قوت ہے. جی.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخلوا. قلت وما دخلوه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم, دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. قلت فما تامرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام؟ قال فاعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض براس شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك متفق عليه.
یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. بہت اچھی بات فرمائی. کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے, یعنی عام صحابہ کرام کا معمول کیا تھا کہ حضور سے بھلی باتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے. اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت کے متعلق صحابہ زیادہ سوال کرتے تھے کہ حضور عبادت کون سی کیسی کتنی زیادہ کیسے کرنے کی تاکہ لوگ زیادہ عبادت کر سکے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزی کی وسعت کی دعا کرتے کراتے تھے. عام متن صحابہ خیر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اس آیت میں خیر مال کے معنی کے اندر ہے. تو بہت سے صحابہ کرام جو ہے عام صحابہ مال کی روزی کی برکت کے بارے میں حضور سے دعا کرتے کرواتے تھے. کیوں روزی کی برکت صحابہ نے دعا کروائی؟ تاکہ اطمینان کے ساتھ جو ہے زندگی گزرے اور دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بناوے. حلال روزی ہوگی خیرات کریں گے صدقہ کریں گے, حلال روزی ہوگی تو فارغ البال ہو کر کے عبادت میں مشغول ہوں گے. اس لیے صحابہ کرام جو ہے بھلائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے بہت بکثرت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھو, انہوں نے عام صحابہ کا معمول بھی ذکر کیا اور اپنا عمل بھی ذکر کیا ہے, لیکن اس انداز میں ذکر کیا کہ عام صحابہ کے طرز عمل کی تحقیر نہ ہونے پائے. آج ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم ہمارے طرز عمل اور دوسرے کا طرز عمل جب بیان کریں گے تو ہمارا طرز عمل گویا کہ بہت اچھا ہے اور دوسرے کا طرز عمل برا ہے, اس انداز میں بیان کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کا طرز دیکھو, کہتے ہیں کہ عام متن صحابہ خیر اور بھلائی کے بارے میں حضور سے سوال کرتے اور میں کیا کرتا, وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا, گناہوں کے بارے میں. ایک مطلب شر کا گناہوں کے بارے میں سوال کرتا کہ حضور کون کون سے گناہ, کون کون سی حرام, کون کون سی برائی چیز کی چیز ہے. دوسرا مطلب یہ ہے آخرت کی زندگی, دنیا کی زندگی پر اثر ڈالنے والے فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا. شر کا دوسرا مطلب جو فتنے دنیا کی زندگی میں اثر ڈالنے والے ہو, جو فتنے آخرت کی زندگی پر اثر ڈالنے والے ہو, ایسے فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتا رہتا تھا. اور وجہ کیا ہے شر اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کا؟ مخافت ان یدرکنی, اس ڈر سے کہ کہیں وہ شر اور فتنے مجھے نہ آ جاوے. دیکھو کتنا اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ میں حضور کو فتنے اور گناہ کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ وہ فتنے آ کے مجھے پکڑ لے وے اور مجھے پتا بھی نہ ہوئے, اسی لیے میں حضور سے معلومات لیتا تھا تاکہ میری اپنی حفاظت میں کر سکوں. اس سے شرح نے ایک بڑا زبردست اصول نکالا, اہل علم سے برائی کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. برائی کا مطلب منکرات اور حرام, کہ کون سی چیز برائی ہے, کون سی چیز ناجائز ہے, کون سی چیز حرام ہے, کون سی چیز منکر ہے, اس کا علم بھی حاصل کرو تاکہ اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کی جا سکے کہ اس منکر سے, اس ناجائز سے, اس حرام سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکے. اور یہ بہتر طریقہ ہے, اسی لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت مقدم ہے, یہ شریعت میں قانون ہے. عبادت جلب منفعت, گناہ سے بچنا دفع مضرت. اور آپ حدیث شریف میں یہ بھی پڑھیں گے اتقل محارم تکن اعبد الناس, کہ حرام سے بچو یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پات نصیحت فرمائی دی, اس میں یہ اتقل محارم تکن اعبد الناس, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچو تم بہت بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. اب ایک آدمی اشراق پڑھے اور اشراق پڑھ کے شراب پینے جائے, تہجد میں اٹھا, فجر پڑھی, اشراق پڑھا, تسبیحات پڑھی اور سیدھا وہاں سے نکل کر زنا کے اڈے پہ چلا گیا, کیا حاصل ہوا؟ اصل تو ہے حرام سے بچنا, گناہ اور برا سے بچنا. تو اور یہی حال ہے علاج معالجے میں بھی کہ پرہیز مقدم ہوا کرتا ہے. ایک آدمی دوا کھاوے لیکن پرہیز نہ کرے تو دوا اثر کرے گی نہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ یہ فتنے مجھے نہیں آ جاوے. اسی لیے بھائی ہمیں بھی حالات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. بعض مرتبہ بھولے پن میں ہماری نظر حالات پر ہوتی نہیں اور وہ فتنہ ہم کو آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کوئی دین کا کام ہم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین حالات پر نظر رکھتے تھے اور نظر رکھنے کی وجہ تاکہ برے فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. دیوبند میں ایک زمانے میں بہت بڑے خطرناک فتنے اٹھے تو لوگوں نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کو سوال کیا, حضرت ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو ارشاد فرمایا آنکھ کھلی رکھو, کان کھلے رکھو اور زبان بند رکھو. آنکھ کھلے رکھو یعنی کیا ہو رہا ہے حالات دیکھتے رہو, کان کھلے رکھو یعنی حالات سنتے رہو, زبان بند رکھو یعنی بولو مت, تو فتنوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. یہی بات یہ حدیث شریف سے نکلتی ہے. یہاں پر تو میں نے ایک مرتبہ کہا, حضرت حذیفہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا کنا فی جاہلیت و شرن, ہم لوگ جاہلیت اور برائی میں تھے. یعنی اسلام لانے سے پہلے ہم جہالت میں پڑے ہوئے تھے, ہمارے پاس دین شریعت کا علم نہیں تھا اور گناہ اور شرک میں پڑے ہوئے تھے. اب جاہلیت و شر, بعض حضرات اس کو عطف تفسیری قرار دیتے ہیں کہ جاہلیت کی تفسیر ہو رہی ہے شر سے, اور بعض لوگ اس کو تعمیم تخصیص قرار دیتے ہیں کہ جاہلیت اور شر تعمیم تخصیص ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور ہم اسلام لانے سے پہلے جہالت میں تھے, برائیوں میں تھے. فجاءنا اللہ بہذا الخیر, اللہ نے ہم کو یہ بھلائی پہنچائی, بھلائی عطا فرمائیاں, خیر سے مراد ہے اسلام. اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. دیکھو صحابہ کتنے ادب سے کلام کرتے تھے کہ ہم جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے, اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہم کو. آج تو ہم نے ایمان کو اپنی دولت یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ ہمارا ٹھیکہ ہے. صحابہ کہتے تھے کہ فجاءنا اللہ, اللہ نے ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا, اللہ نے کرم فرمایا. فہل بعد ہذا الخیر من شر, کیا اس بھلائی کے بعد کوئی برائی آنے والی ہے؟ پوچھ رہے ہیں حضور اس وقت تو ہم ایمان میں ہیں, اسلام میں ہیں, دین میں, کیا اس کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آنے والا ہے, برائی کے حالات آنے والے ہیں؟ دیکھو صحابہ کیسے ڈر ڈر کے رہتے تھے, اپنے ایمان پر اطمینان نہیں, ڈر کے کیا اس کے بعد کوئی برائی کے حالات آئیں گے. قال نعم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اس کے بعد برائی کے حالات آنے والے ہیں. گویا کہ فتنے کھڑے ہوں گے, بدعتیں ایجاد ہوگی, آپس کے اندر جھگڑے کھڑے ہوں گے, ناحق جھگڑے کھڑے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں کھڑی ہوگی آئندہ زمانے میں. قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر, حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا اس برائی کے بعد بھی کوئی بھلائی آئے گی, برائی کے دور کے بعد کوئی بھلائی آئے گی؟ قال نعم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. گویا ابھی بھلائی کا دور ہے, پھر شر کا دور, پھر بھلائی کا دور. لیکن وہ جو دوسرا بھلائی کا دور آئے گا نا وہ کیسے آئے گا؟ وفیہ دخنون, اس بھلائی کے دور میں قدورت ہوگی, اس بھلائی کے دور میں قدورت ہوگی. قدورت گدلا پن ہوگا, میلا پن ہوگا اس بھلائی کے دور کے اندر. देखो जब पानी साफ सुथरा हो लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ जावे तो गदलापन आ जाता है। फिजा एकदम खुली हुई है, आसमान खुला हुआ है, लेकिन दो चार बदलियां आ गए, छोटे छोटे बादल आ गए तो पूरी फिजा गुबार आलूद हो जाती है, धुआं आलूद हो जाती है। और जब धुआं और गुबार आ जाता है तो साफ चीज भी धुंधली हो जाती है। हम कहते हैं ना चांद साफ नजर नहीं आया, धुंधला धुंधला था। भाई क्यों भाई, चांद में कोई कमी थी ना? चांद में कोई कमी नहीं, वो बार गुबार और धुआं गया था इसलिए वो चांद धुंधला हो गया था। तो जब कोई इस तरह की बुराई की चीज सामने आती है तो साफ चीज भी धुंधली हो जाती है। इसी तरह उस दौर के अंदर भलाई भी बुराइयों वाली हो जाएगी, भलाई और खैर के ऊपर बुराई और शर का धुआं आ जाएगा। कुल तु अमा दखनुहु, हजरत उजैफा पूछते हैं कि मैंने सवाल किया हुजूर वो कुदूरत और गदलापन क्या होगा। अब यहां एक बात समझ लो, एक खैर फिर शर फिर खैर, ये तीन चीज हुजूर ने बयान फरमाई। तो बाद शुर्राए हदीस यूं कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना, जिसमें बागियों ने बगावत करके हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर डाला, वो एक जमाना है हजरत उस्मान का। फिर उसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना आया, फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद बागियों का जमाना आया। तीन जमाने हो गए। हजरत उस्मान का जमाना खैरियत से चल रहा था, फिर शर हुई कि बागियों ने आके हजरत उस्मान को शहीद किया, फिर खैर आई कि हजरत अली का जमाना आया, और उसके बाद फिर शर आया कि फिर खवारिज का फितना खड़ा हुआ, शियों का बागियों का फितना खड़ा हुआ। गोया के बाद वाले दौर के अंदर जो खैर आएगी उसमें शर की आमेजिश होगी, शर की मिलावट होगी, इस तरह का दौर आएगा।